اب اس کے بعد یہ باتیں تو ہو رہی تھی قوم سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ اللہ تعالی کی اس حضوری کا کہ اللہ ان باتوں کو سن رہے ہیں اتنا غلبہ ہوا کہ اللہ تعالی سے دعا مانگنے لگے اور کہتے ہیں رب حبلی حکمن، اے پروردگار میرے لیے کچھ ایسا آپ کر دیں حکمن کہ علم جو ہے، حکمت جو ہے وہ مجھے مل جائے، کامل علم اللہ مجھے دے دے، والحقنی بالصالحین، اور اے اللہ اس کے ساتھ ساتھ عمل کا بھی کمال دے دے، علم بھی کمال کا ملے اور عمل بھی کمال کا ملے. اور علم اللہ تعالی نے پھر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا ہی تھا، اللہ نے سورہ انعام میں فرمایا کذالک نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض، اور ہم نے پھر ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بادشاہ اور شہنشاہ ہونے کی نشانیاں دکھائیں آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی. اب کیا نشانیاں ہوں گی اس کی تو کوئی تشریح ہے نہیں، مگر اللہ نے انہیں دکھائیں کہ دیکھو ہم کیسے بادشاہ ہیں، کیسے شہنشاہ ہیں، کیسے ہماری حکمرانی ہے، اس زمین میں دیکھو کیا نظام چل رہے ہیں، آسمان میں ہمارے دیکھو کیا نظام چل رہے ہیں. اتنا علم، یہ علم تو مشاہدے کی حد تک پہنچ گیا. اور پھر انہوں نے کہا کہ اللہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہو جائے کہ جو صالح لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، اے پروردگار میرا ان کے ساتھ حشر بھی ہو جائے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی مراد تھی جو پہلے انبیاء علیہ السلام مجھ سے گزر چکے جنہوں نے تیرے راستے میں کام کیا ہے، نوح علیہ السلام تھے، ادریس تھے، شیس تھے، آدم علیہ الصلوۃ والسلام تھے، یہ سب انبیاء علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے ہی گزرے. انہوں نے کہا اللہ ان کے ساتھ بھی ہو جائے، مجھے ان کے ساتھ کر دیجئے. اور یہی دعا ان کے پڑپوتے نے بھی، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دو بیٹے ہو گئے اسحاق اور اسماعیل، اور اسحاق علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام ہو گئے، یعقوب علیہ السلام کے بعد یوسف علیہ السلام ہو گئے. یوسف علیہ السلام کی دعا وہ ہم اس سے گزر گئے، وہ سورہ یوسف میں تھی. انہوں نے کہا اللہ آپ نے سلطنت دے دی، رب قد آتیتنی من الملک، اللہ آپ نے حکومت مجھے دی، اور اللہ آپ نے مہربانی کی، وعلمتنی من تاویل الاحادیث، اور اللہ خواب کی تعبیر، اتنا زبردست علم اللہ آپ نے مجھے عنایت فرمایا، آپ نے مہربانی کی، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اللہ آپ ہی میرے کار ساز رہے ہیں ہمیشہ اس دنیا میں، کنویں میں پھینکا گیا، بازار میں بیچا گیا، پھر میرے جیل میں ڈال دیا، کون کون سی تکالیف زندگی میں نہیں دیکھی، مگر تو ہی اس وقت بھی مددگار رہا ہے، آخرت میں بھی اللہ تیری کرم فرمائی رہے گی. اب کیا عرض کرتا ہوں، توفنی مسلمن، اسلام پہ اللہ میرا انتقال موت آ جائے، والحقنی بالصالحین، اور اللہ جو باپ دادا جو نیک گزرے ہیں خدایا ان کی روحوں کے ساتھ میرا بھی جانا ہو جائے. یہ ہے تمنا کرنا اس انسان کا جس انسان کو صالح لوگوں سے ملنے کی تمنا ہو، اور ہر ایک کو ہونی چاہیے. کوئی آدمی اپنے باپ دادا کے متعلق سوچتا ہے نسبن، وہ کہتا ہے اتنے بڑے لوگ تھے ان کی، کوئی اپنے شاگردوں کے اساتذہ کے متعلق سوچتا ہے، کوئی اپنے مشائخ کے متعلق سوچتا ہے، لیکن تمنا یہی کرتا ہے کہ اللہ مجھ سے پہلے جو دنیا میں اچھے لوگ گزر گئے میری روح کو بھی ان کے ساتھ نہیں پہنچا دے. وجعلی لسان صدقن، اور ابراہیم علیہ السلام نے دوسری دعا کی اور انہوں نے کہا اللہ میرا ذکر خیر جاری رکھ، فی الآخرین، اللہ ان میں جو میرے بعد آئیں گے دنیا میں لوگ، اے پروردگار ان میں میرا سچا بول، میرے متعلق سچی بات جاری رکھنا. یعنی اصل بات تو آ گئی لسان صدقن کے، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ لسان صدقن عربی میں بولتے تھے ذکر خیر کے لیے، کسی کے لیے اچھی زبان، اچھا جملہ. لسان تو کہتے ہیں نا زبان کو، اور خیر کا مطلب اچھا، اچھی زبان کو جاری رکھ. انہوں نے دعا مانگی کہ اللہ مجھے ایسے اچھے طریقے عنایت فرما کہ دوسرے لوگ قیامت تک میرے اچھے طریقوں پر چلتے رہیں، ایسی اچھی چیز عنایت فرما دے، علم بھی دے دے، عمل بھی دے دے، اور عملی زندگی میں بھی ایسے اچھے طریقے دے دے کہ میں جو شروع کر جاؤں تو میرے بعد لوگ ان طریقوں کو اپنا لیں. اور یہ چیز اللہ نے انہیں دی. انہوں نے حج کا طریقہ شروع کیا اور دیکھ لیجئے حج کا طریقہ آج تک چلا آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انہیں کہا کہ حج کے لیے آواز لگاؤ، انہوں نے آواز دی اور لوگوں نے، جس نے بھی لبیک ان کی آواز پہ کہا، جس روح نے، اسے وہاں حاضری کی توفیق ہو گئی. انہوں نے کہا اے اللہ میرے لیے ایسے طریقے مجھے دے دے کہ لوگ قیامت تک میرے طریقوں پہ عمل کرتے رہیں. خود اللہ کی توحید، اس کی دعوت، یہ چیزیں. انہوں نے کہا رب اجعل هذا البلد آمنا، اللہ اس مکہ کو امن والا شہر بنا دے، اور اے پروردگار اس مکہ میں یہ برکتیں رکھ دے، یہ چیزیں رکھ دے. اب تک وہ جاری ہیں. انہوں نے کہا اللہ یہاں کچھ پیدا نہیں ہوتا، بوادن غیر ذی زرعین، اور اس بستی میں کچھ نہیں ہے. اللہ دنیا بھر کے لوگوں کو کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دے مکہ کی، اور اللہ دنیا بھر کے فروٹ اور جو ثمرات پھل ہیں وہ یہاں آیا کریں. یہ اب تک جاری ہے. یہ اللہ نے ایسی دعا ان کی قبول کی، وجعل لی لسان صدقن فی الآخرین، اور اللہ جو بعد میں آنے والے ہیں مجھے ایسے اچھے طریقے دے کہ لوگ ان طریقوں کی پیروی کریں. ایک تفسیر تو ہو گئی یہ. دوسری تفسیر مفسرین نے کی ہے کہ اے اللہ قیامت تک میرا ذکر خیر جاری رکھ کہ لوگ مجھے اچھے نام سے یاد کرتے رہیں. اور یہ جائز بھی ہے، درست ہے. آدمی اپنے متعلق تمنا کرے کہ اللہ میرے خاندان میں میرا ذکر خیر جاری رہے، میری نسل آگے کو چلے، کوئی حرج اور معانت کی بات نہیں ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا بھی اللہ نے قبول فرما لی، اگر اس کا تفسیر یہ کی جائے کہ انہوں نے کہا اللہ قیامت تک میرا اچھائی کے ساتھ ذکر لوگوں کی زبان پہ جاری رہے. کون سا مسلمان ایسا ہے جو نماز پڑھتا، جو نماز نہ پڑھتا ہو، جو بھی پڑھتا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ کما صلی تعالی سیدنا ابراہیم والا علیہ سیدنا ابراہیم، کما بارک تعالی سیدنا ابراہیم والا علیہ سیدنا ابراہیم. یہ قیامت تک کے لیے ان کا ذکر خیر جاری ہو گیا. اللہ نے ایسی اچھی طرح ان کی دعا قبول کی. اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے مفسرین نے تیسری بات بھی لکھی ہے. وہ کہتے ہیں جو انہوں نے کہا کہ اللہ میرا ذکر خیر جاری رہے تو اس امت میں تو اس طرح ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ عیسائیوں اور یہودیوں کو دیکھو، ان کے ہاں بھی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت معتبر ہے، ان کا اعتبار کیا جاتا ہے، ان کو وہ بھی اپنا پیغمبر علیہ السلام تسلیم کرتے ہیں. تو اللہ نے سارے ادیان میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کو مشترک بنا دیا، سب لوگ ان کا اچھائی سے ذکر کرتے ہیں، اللہ نے اسے قبول کر لیا. اور تیسری تفسیر اس کی یہ کی گئی ہے کہ وجعلی لسان صدقن، اور اللہ یہ جو میری زبان سے سچائی کی بات ہے، فی الآخرین، اللہ جو میرے بعد آئیں گے ان میں بھی جاری رکھنا. تو ان کے زبان سے جو سچائی کی بات تھی وہ ظاہر ہے کہ وہ وہی چیز ہے جس کی تمام انبیاء علیہ السلام دعوت دیتے رہے، اور وہ ان کا کلمہ توحید تھا کہ لا الہ الا اللہ کا، اللہ تیرے علاوہ، جو بتوں کی میں نے نفی کی ہے، اور تیرے علاوہ میں نے جو کہا ہے کہ کسی کی عبادت نہیں ہونی چاہیے، خدایا اس ذکر کو، اس بات کو جو میری زبان سے ادا ہوا ہے آگے تک جاری رکھ، قیامت تک جاری رکھ. اور یہ وہ چیز ہے جو لوگ پڑھتے بھی ہیں اور اس توحید کے قائل بھی ہیں، اس توحید کی دعوت بھی دیتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اللہ مجھے اس سے پاک رکھ، اور میرے پروردگار میری اولاد کو بھی کہ یہ بتوں کی پرستش کرے. یہ اتنا اہم مسئلہ تھا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر میں کہ اللہ تعالی نے بتایا کہ انہوں نے ہمارے گھر کی جب تعمیر کی بیت اللہ میں، تو اپنے بچے کو جب چھوڑ کے اسماعیل علیہ السلام کو چلے ہیں، تو انہوں نے چلتے چلتے بھی ہم سے یہی دعا مانگی تھی. اور انہوں نے کہا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اللہ میں اپنی جان کے ٹکڑے کو تیرے اس گھر کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں جہاں کوئی چیز پیدا نہیں ہوتی، اللہ اس لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں لیقیم الصلاۃ، کہ یہ نماز پڑھے. سب سے پہلی چیز جو اپنی اولاد کے لیے توحید کے بعد مانگی ہے، انہوں نے کہا اللہ میرے بیٹے نماز پڑھے. یہ نماز بندگی کی علامت ہے بھائی، یہ نماز بندہ ہونے کا سائن ہے. کوئی آدمی کہے کہ میں نے ڈاک کے محکمے میں ملازمت کرنی ہے، ڈاکیا بننا ہے، اور جب محکمہ یہ کہے کہ لباس پہنو ڈاکیے کی، یہ وردی ہوتی ہے، کہ وردی نہیں پہنتا، باقی مجھے ڈاکیا رکھو، تو کون رکھے گا؟ کہتے ہیں یہ تو اصول کے خلاف. اسی طرح جو نماز پڑھتا ہے نا، یہ بندگی کی وہ وردی ہے جو پہنی ہوئی ہوتی ہے. ہزار آدمی بیٹھے ہیں اور کسی کا کوئی معاملہ نہیں، وہ کہتا ہے بھائی میں نماز پڑھ کے واپس آتا ہوں، تو اس ہزار آدمیوں میں اس نے ثبوت فراہم کیا اس بات کا کہ اس نے وردی پہنی ہوئی ہے، اللہ کا بندہ ہے. اور یہ بھی ثبوت فراہم کیا کہ جب بندگی اس پر غالب ہے تو جیسے ہر کوئی اپنے ملازمین کی حفاظت کرتا ہے، ہر کوئی اپنے شہری کی حفاظت کرتا ہے، اس کا بھی کوئی مالک ہے، اس کے ساتھ کوئی ٹکر لینے کی بات نہیں ہے، اس کا مالک اس کی بھی حفاظت کر لے گا. آدمی ہمیشہ دیکھے کہ جس کے ساتھ دشمنی کرنی ہے نا اس کا اللہ کے ساتھ کتنا تعلق ہے. سچ یہ ایسا اصول ہے کہ ساری پریشانیاں حل ہو جاتی ہیں. دشمنیاں ہوتی ہیں، مخالفتیں ہوتی ہیں، قتل ہوتے ہیں، زمین کے جھگڑے ہوتے ہیں، ہمیشہ دیکھے کہ میرے مخالف کا اللہ سے کتنا تعلق ہے. اگر تو ایسے ہی اس کا تعلق ٹھیک تھا تو اللہ تعالیٰ اسے ہمارے حوالے کبھی بھی نہیں کرے گا. اللہ ہمارا نقصان کہیں اور سے پورا کر دے، آخرت میں پورا کر دے، کچھ ہو جائے، اللہ اسے ہمارے حوالے نہیں کرے گا. اس لیے کہ ایک زیادتی اس نے میرے ساتھ کی ہے تو کئی ایک کے ساتھ اچھائیاں بھی تو کی ہیں، اس کی تو نیکیوں کا پلڑا بھاری ہے. اور اگر ہے اس کا اور اللہ کا تعلق درست نہیں ہے تو اسے بالکل نہ چھیڑے. جس دن خدا اسے پکڑے گا نا اس دن ہمارا بدلہ بھی اتر جائے گا. ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں. بس دیکھتا رہے کہ اس کا اگر اللہ کے ساتھ تعلق ہے تو اللہ نے میرے حوالے تو کرنا نہیں، اور اگر پہلے ہی تعلق بگاڑ لیا ہے تو ٹھیک ہے، بادشاہ سے لڑائی ہو رہی ہے، میئر سے لڑائی ہو، گورنر سے لڑائی ہو، شہر کے جو انچارج ہیں اس سے لڑائی ہو، تو بندہ کیوں جھگڑا اپنے محلے میں کھڑا کرے. وہ کہے ذرا چلنے دو، چند دنوں میں جب چھاپا پڑے گا نا سب پتہ چل جائے. ہے یہ کام کی بات. اس لیے آدمی سوچے کہ ہمارے مخالف کا تعلق کہاں سے. جو نماز پڑھتا ہے وہ تو بندگی کا اقرار کر رہا ہے، وہ تو کہتا ہے میں آپ کا بندہ ہوں. تو اس آدمی کو اگر چھیڑنا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کا کوئی آقا بھی ہے، مالک بھی ہے، اس کو چھیڑنا بڑی مشکل بات. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بات دیکھو کتنی حکمت تھی. جب انہیں ہوش آئی تو جو حکیم طبیب جمع ہوئے تھے انہوں نے کہا امیر المومنین رضی اللہ عنہ کو دودھ پلاؤ تاکہ پتا چلے ان کی کتنی آنتیں کٹ گئی ہیں پیٹ کی. اور جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دودھ انہوں نے پلایا تو دودھ پیٹ سے نکلنا شروع ہو گیا. تو انہوں نے کہا اب یہ نہیں بچ سکتے. پتا چل گیا سب کو کہ اب امیر المومنین رضی اللہ عنہ زندہ نہیں رہیں گے. تو انہوں نے پہلا جملہ، پہلی بات پوچھی، انہوں نے کہا یہ جس نے مجھے قتل کیا ہے یہ کون ہے؟ مسلمان تو نہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں مسلمان نہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اطمینان کا اظہار کیا. انہوں نے کہا بس اس کا مطلب ہے کہ میرا جو خون ہے اس کا بدلہ خدا مجھے قیامت میں دے گا، اللہ تعالیٰ مجھے صبر کرنے پہ ثواب دے گا. اور پھر فرمایا میں تو ڈر رہا تھا کہ کہیں ایسے نہ ہو اس نے اللہ کو کوئی سجدہ کیا ہوا ہو اور اللہ اس کا سجدہ قبول کر لے اور عمر کا خون اس کے سجدے کے مقابلے میں کم قیمت میں پڑ جائے. یہ فرمایا انہوں نے. کہاں نگاہ پہنچی کہ اس کوئی سجدہ، کوئی نماز قبول ہوئی ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ میرے خون کا کم بدلہ دے اور اس کی نماز زیادہ قبول ہو جائے. فرمایا اس نے سجدہ تو نہیں کیا کوئی اللہ کو. یہ چیز ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ میری اولاد نماز پڑھتی ہے اس لیے انہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور اللہ مجھے بچا، میری اولاد کو بچا، یہ کہیں شرک میں نہ پڑ جائیں. صرف انہی کے لیے یہ اہم مسئلہ نہیں تھا ان کی نظر میں، ان کے پوتے کو آپ دیکھیے، حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پہلے پارے کے آخر پہ کہ اس نے اپنے سارے بیٹوں کو جمع کر لیا، یوسف علیہ السلام، سارے بھائی ان کے 12 کے 12 بچے ان کے جمع تھے، اور انہوں نے کہا کہ میرے لیے سب سے اہم مسئلہ یہ ہے میرے بچوں، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد عبادت کس کی کرو گے. یہ نہیں کہا معاش، یہ وہ ہزار چیزیں ہوتی ہیں. ان کا ما تعبدون من بعدی، میرے بچوں میرے بعد کس کی عبادت کرو گے. قالوا نعبد الہک و الہ آبائک، انہوں نے کہا ہم عبادت کریں گے آپ کے رب کی اور وہ جو آپ کے ہمارے آبا و اجداد اسحاق، اسماعیل، ابراہیم علیہ السلام کا تھا. اللہ الہم واحدہ، ایک ہی اللہ ہے اور ہم اس کی عبادت کریں گے. یہ آدمی سوچے، اور خاص طور پر وہ لوگ سوچیں جو یہاں آ کر بس رہے ہیں اور انہوں نے رہنا بھی یہی ہیں، اور حالات بھی بظاہر ایسے ہی مسلمانوں کے نظر آتے ہیں، کہ وہ اس سوال کو کبھی سوچیں کہ اپنی اولاد سے پوچھیں یا فکر کریں ما تعبدون من بعدی، میرے بچے میرے بعد کس کی عبادت کریں گے، میری اولاد میں خدا کی توحید یہ دین قائم رہے گا یا نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے پروردگار وہ سچا جملہ جو ہے اسے میرے بعد بھی جاری رکھ، یعنی لا الہ الا اللہ کو یہ جملہ جو میں نے شروع کیا ہے خدایا اس کو جاری رکھ، یعنی اپنی تیری توحید کا پیغام. چوتھی تفسیر اس کی مفسرین نے کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ وجعلنی لسان صدقن، اور انہوں نے کہا ہے پروردگار جو میرا دین ہے، یہ جو سچائی ہے، یہ تیری توحید ہے، فی الآخرین اس دنیا میں آخر پہ جو امت آئے، آخرین سے مراد مفسرین نے امت لی ہے، اللہ اس تک پہنچا دے، تو پھر اس میں سب سے پہلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے کہ اللہ نے اس چیز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم، تمہیں پتا ہے میں کون ہوں؟ میں اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کے نتیجے میں اس دنیا میں آیا ہوں، اور میں وہی ہوں جس کی بشارت عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی، والنور اللتی اراہا، اور میں روشنی ہوں جو آپ نے فرمایا میں وہ چیز ہوں جو کہ میری پیدائش سے پہلے امی اللتی اراہا، میری ماں نے میرے متعلق دیکھی تھی، حضرت آمنہ نے جو خواب میرے متعلق دیکھا تھا، آپ نے فرمایا میں وہی چیز ہوں، اور میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے دعا کب کی تھی؟ آج سے یہ 4000 برس پہلے کی شخصیت ہیں، اور ان میں سے 1500 سال تو یہ نکال دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کم سے کم بھی 2500 سال کے بعد پوری ہوئی ہے. جا کے انہوں نے اس وقت دعا کی کہ اللہ میری اولاد میں کوئی ایسا نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھیج جس کے یہ کام ہو، اور 2500 سال کے بعد دعا کی قبولیت کا ظہور ہوا ہے. قبول تو اسی وقت ہو گئی ہوگی، لیکن اس کو ظاہر ہونے میں 2500 سال لگ گئے، اور ہماری دعا کو قبول ہونے میں 2.5 دن بھی اگر لگ جائے نا تو پریشانی ہوتی ہے کہ مانگا تھا رات، ابھی تک صبح کچھ ملا ہی نہیں. یہ ہے صبر کے ساتھ آدمی جب زندگی گزارتا ہے نا تو سمجھتا ہے کہ میرے بعد بھی دنیا قائم رہے گی، اور جو آج مانگ رہا ہوں اگر مجھے نہیں تو میرے بعد کسی کو دکھائیں گے، اللہ سے مایوسی کی کیا بات ہے. اور پھر انہوں نے تیسری دعا مانگی. اچھا ہاں، ایک بات اور رہے گی. مفسرین کہتے ہیں کہ اس آیت سے یہ پتا چلتا ہے کہ کوئی آدمی ایسا کام کرے کہ اس کا ذکر خیر اس کے بعد جاری رہے تو یہ جائز. اور پھر ساری بحث کا خلاصہ وہ یہی آتا ہے کہ وہ کام کرنے جو ایصال ثواب کے لیے، کہ انسان کو ان چیزوں کا ثواب ملتا رہے، اس کے مرنے کے بعد بھی یہ چیزیں اس تک پہنچتی رہیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ترغیب دی، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے متعلق بھی کہا کہ اللہ ان چیزوں کو میرے بعد جاری رکھ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ تم میں سے کوئی انسان کوئی بھی ایسا اگر کام کر دے گا کہ جو اس کے آخرت کے لیے اچھا ہوگا تو دنیا میں اس کی موت کے بعد بھی اسے وہ چیزیں ملتی رہیں. بہت سی احادیث میں یہ مضمون آیا ہے. آپ سے پوچھا گیا، حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، میری والدہ کا انتقال ہوا اور اگر میں ان کی وفات کے وقت ہوتا تو وہ ضرور مجھے کسی نہ کسی اچھی چیز کے لیے کہتی، تو اب آپ بتائیں میں کیا کام کروں جس سے میری والدہ کو ثواب ملے، ان کی روح کو سکون ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ کنواں کھدواؤ، اور آپ نے کہا فلاں جگہ پانی کی تکلیف ہے لوگوں کو، یہ کام تم کرو. اور انہوں نے کنواں کھدوایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاذہ لام سعد، اللہ اس کنویں کا ثواب سعد رضی اللہ عنہ کی والدہ کو پہنچے، یہ اس نے ان کے لیے کیا. یہ چیز تھی. ایک جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی آدمی اپنے بیٹے کو ایک سا گیہوں دے، یعنی اتنے پیسے دے دے، گندم اس زمانے میں پیمانہ تھا، سمجھ لیں 10 کلو 20 کلو 100 کلو، اس کے پیسے کسی کو دے دے، سمجھانے کے لیے ایسے کہتے تھے. آپ نے فرمایا اس سے کہیں زیادہ اچھا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو اتنے پیسے دینے کی بجائے کوئی اچھی بات سکھا دے، اس لیے کہ جو اچھی بات سیکھے گا یہ قیامت میں اس کے کام آئے گی. اور آپ نے کہا کسی باپ نے اپنی اولاد کو اتنا اچھا تحفہ نہیں دیا جتنا اچھا تحفہ یہ دیا اس نے کہ اپنی اولاد کی تربیت کر دی. قیامت میں کام آئیں گی وہ چیزیں، خصلتیں جو اپنی اولاد کو سکھا کے گیا ہے. اسی لیے فرمایا کہ ولد صالح، اور تمہاری نیک اولاد، اس کی وجہ سے قیامت میں تمہارے نامہ عمل میں نیکیاں زیادہ ہو جائیں گی، موت کے بعد بھی تمہاری بخشش کا فیصلہ ہو جائے گا جب تم نے کوئی ایسا کام کیا جو صدقہ جاریہ. تیسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی، آپ نے کہا مسجد جس آدمی نے بنائی اگرچہ وہ چڑیا کے گھونسلے جتنی بنا دے، اتنی چھوٹی مسجد بھی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا میں حج پہ جب گیا تو میں نے انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کو دیکھا، وہ بیت اللہ میں یہ بیان کر رہے تھے بیٹھے ہوئے، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان ایک ہی آدمی ہے اور وہ انس بن مالک ہیں رضی اللہ عنہ. انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا کوئی آدمی مسجد بنائے اگرچہ چڑیا کے گھونسلے جتنی ہو تو اللہ اس کو جنت میں ایک گھر دے گا. یہ ایسی چیز ہے جو صدقہ جاریہ ہے، اس کے بعد بھی چلے گی. اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ وہ علم جو تم دنیا میں چھوڑ جاتے ہو وہ صدقہ جاریہ ہے جو تمہارے بعد چلے گا. بہت سی چیزیں ہیں بھائی علم کے چھوڑنے کی. علم صرف یہی نہیں ہے کہ انسان بہت بڑا علامہ ہو اور ایسا ہو. بڑے بڑے علم والے دنیا سے چلے گئے اور ان کے علم میں اللہ نے نہیں شاہ نہیں برکت ہوئی، کوئی جانتا پہچانتا بھی نہیں. اور انہوں نے علم اگر غلط نیت سے حاصل کیا تھا علیہ اعوذ باللہ تو وہ ان کے لیے وبال کا موجب بن گیا ہوگا. جیسے کہ حدیث میں آیا ہے اتنی بڑی چیزیں نہیں ہیں کہ کوئی بہت علامہ ہی ہو تو علم کو چھوڑ جائے. اس دن آپ کے سامنے وہ بحث آئی تھی نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اللہ کے دین کے معاملے میں آپ نے کہا تم کسی بھی چیز پر اگر 40 باتیں میری لوگوں تک پہنچا دو گے تو تم قیامت میں انہی لوگوں کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے جن لوگوں کو اللہ نے علم دیا ہے، علماء کے ساتھ تمہارا حشر ہو جائے گا. اس حدیث کی وجہ سے ہی امت میں لوگ شروع سے یہ نقل کرتے آئے ہیں. مثلا نماز کے متعلق 40 احادیث جمع کر دیں اور اس نے لوگوں کو بھیج دیا کہ حدیث میں یہ آیا ہے. ایک آدمی نے زکات کے متعلق جمع کر دی، ایک آدمی نے شرم حیا کے متعلق جمع کر دی، ایک نے ایمان کے متعلق کر دی، کسی آدمی نے سچائی کے متعلق کر دی، کسی نے کہا کہ عقیدے میں یہ حدیثیں کام آ جائیں گی، کسی نے کہا اعمال میں یہ حدیثیں کام آ جائیں گی. تو اس پہ محدثین عمل کرتے آئے ہیں ہمیشہ. وہ 40 احادیث کوئی بھی جو جو جس کا ٹرینڈ تھا، کسی نے حج پہ کر دی، کسی نے کہا علم پہ کر دو، جو جو جس کا ٹرینڈ تھا ذاتی طور پہ اس نے ان احادیث کو لکھا اور لوگوں کو دے دیا اور لوگوں کو کہا اسے پڑھو حدیث میں یہ آیا ہے. اس آدمی کا ثواب تو پورا ہو گیا نا. اب لوگ پڑھیں نہ پڑھیں ان کی اپنی مرضی. ہمارے زمانے میں اتنا آسان ہو گیا ہے یہ کام، اتنا آسان کہ کوئی آدمی ہمت کر کے انٹرنیٹ پہ 40 احادیث ڈال دے تاکہ لوگ اس کو پڑھیں، ان لوگوں کو فائدہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیزیں بتائی ہیں. تو نتیجہ اس کا یہ کہ اس کو بھی اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اہل علم کو جو درجہ دیں گے، اس آدمی کو بھی کچھ نہ کچھ تو ملے گا ہی نا. تو نہ ہونے سے کچھ ہونا اچھا ہی ہے. یہ علم ہے فرمایا جو تمہارے بعد ملے گا، حتیٰ کہ وہ چیزیں جن پہ انسان کا اختیار نہیں ہوتا اور کوئی پسند بھی نہیں کرتا اور آدمی کو ناگوار چیزیں پیش آتی ہیں، یہ بھی قیامت میں اللہ کے ہاں اس کے ذکر کا باعث بن جائیں گی، خیر کا باعث بن جائیں گی. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اللہ سے عرض کیا کہ اللہ میرا ذکر خیر رہے، یعنی اس کا ثواب مجھے ملتا رہے. ایک تفسیر کے مطابق کتنی چیزیں ایسی جو ہم زندگی میں دیکھتے ہیں اور ہمارے بس میں نہیں ہوتی مگر اس کا ثواب پہنچتا ہے. یہ دیکھیے یہاں پر ابن ماجہ کی روایت میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے من قدم ثلاثۃ من الولد، اور جس آدمی کے 3 بچوں کا انتقال ہو گیا، لم یبلغ الحنس، اور وہ بچے ابھی جوان نہیں ہوئے تھے، بالغ نہیں ہوئے تھے، کان لہ حسنن، وہ اس کے لیے مضبوط دیوار بن جائیں گے، حسینن، قلعے کی دیوار جتنی مضبوط دیوار بن جائیں گے، من النار، جہنم کے اور اس کے درمیان. کون چاہتا ہے اپنے بچوں کا انتقال ہو جائے؟ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ ایسی چیز ہے کہ اپنے اختیار میں نہیں لیکن اللہ نے اس کا ثواب دیا. فقال ابو ذر، اور ابو ذر رضی اللہ نے یہ حدیث لوگوں کو سنائی اور کہا قدمت اثنین، میرے تو 2 بچے وہ تو میں بھیج چکا ہوں، یعنی انتقال ہو گیا ان کا. قال اثنین، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 بھی تمہارے بچے وہ بھی اتنی مضبوط دیوار ہیں. فقال ابی ابن کعب، ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ بولے سید القراء، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہ میں قرآن پڑھنے والے قاریوں کے آقا تھے، قدمت واحدن، انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں بھی ایک بچہ اللہ کے ہاں بھیج چکا ہوں، فرمایا واحدن، ایک بچہ بھی تمہارا وہ اتنی مضبوط دیوار بن جائے گا تمہارے درمیان اور جہنم کے درمیان. اس حدیث میں حضرت عبید بن کعب رضی اللہ عنہ کے متعلق سید القراء کا لفظ آیا ہے کہ وہ قاریوں کے سردار تھے، آقا تھے. اس لیے جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ سیدنا کے اضافے کو کہتے ہیں نا کہ جی یہ نہیں کرنا چاہیے، انہیں اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی لوگ ایک دوسرے کے متعلق کہتے تھے کہ یہ ہمارے آقا ہیں، سردار ہیں، بڑے آدمی ہیں، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیوں نہیں استعمال کیا جائے گا. دوسری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی آئی ہے، یہ بچوں کے جو انتقال ہے وہ تو تھا، اس سے بھی کم درجے کی بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکتن اقدمہ بین یدیہ، میرا ایک بچہ جو پیدائش سے بھی پہلے ضائع ہو جائے، ابارشن ہو جائے کسی عورت کو، احب الیہ من فارس، مجھے اس بچے سے زیادہ اچھا لگتا ہے جو گھوڑے پر سواری کرے، اخلفہ خلفی، اور جو پیچھے سوار ہو وہ گھوڑے پر سوار ہونے والا بچہ اس سے زیادہ عزیز وہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگلی روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے کہا ان سکت، وہ جو بچہ پورا نہیں ہوا تھا، لَيُرَاغِمُ رَبَّهُ، اپنے رب سے ناراض ہوگا، اللہ تعالی سے ناراض ہو جائے گا، اذا ادخل ابویہ النار، جب وہ اپنے ماں اور باپ کو جہنم میں دیکھے گا. تو اس کی حدیث میں راوی کہتے ہیں یراغم ربہ، اپنے رب سے ناراض ہو جائے گا، یغاضب، اللہ تعالی سے اپنی ناراضگی کا اظہار کرے گا، کیونکہ اللہ اسے پورا بچہ بنا دیں گے. اللہ کو تو علم تھا نا کہ اس کی شکل و صورت کیا بننی تھی، اور جو ماں پہ تکلیف گزری اور جو اس کی امیدیں ٹوٹی وہ تو بڑے دکھ اور تکلیف کی بات تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بچے کو صحیح بنا دیا جائے گا، اور وہ اللہ سے جا کر بحث کرے گا، ناراض ہوگا، اصرار کرے گا، اور جب وہ دیکھے گا کہ اس کے والدین جہنم میں چلے گئے تو اللہ کہیں گے ایہا سکتو، اے وہ بچہ جو پورا بن نہیں سکا، المراغم ربہ، اور آج اٹھ کے اپنے رب سے جھگڑا کرنے آیا ہے. یعنی محبت شفقت کی وجہ سے اللہ اس سے کہیں گے ادخل ابویک الجنہ، چلا جا اور اپنے ماں باپ دونوں کو جنت میں لے جا، فَيَجُرُّهُمَا بِسَرَرِهِ، تو وہ اپنے ماں باپ کو کھینچے گا اس نال کے ساتھ، اس رگ کے ساتھ جو اس کی ماں میں اور اس میں رب تھا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایک اور لفظ ماں کے، بس سمجھ نہیں ہے نا، ماں کے ذریعے فیڈ ہوتا ہے نا بچے کو، تو وہ ماں کے درمیان اور اس کے درمیان ایک رگ ہوتی ہے، اس کی پیدائش کے بعد اسے کاٹ دیتے ہیں اور کلپ لگا دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو ماں کے اور اس کے درمیان یہ جو رگ تھی نا، جس سے اسے فیڈ ملتی تھی، یہ اس کے ذریعے سے کھینچے گا اپنے والدین کو، یدخلہما الجنہ، حتیٰ کہ ان دونوں کو جنت میں لے جائے گا. یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بتایا ہے کہ ان کے درمیان حقیقت میں وہ رابطہ قائم ہوگا، جیسے ماں کے ساتھ اس کے پیٹ میں تھا ایسا بچے کا رابطہ، تو قیامت میں جب یہ مکمل بچہ ہوگا تو اس کی ماں کے اور اس کے درمیان وہی ایک رگ اور یہ چیز پیدا کر دی جائے گی. یا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محاورے میں کہا کہ وہ جو رشتہ اس کا قائم تو ہو گیا تھا نا، کوئی نہ کوئی آخر اس کی ماں تھی اور کوئی نہ کوئی تو آخر اس کا باپ تھا، رشتہ تو قائم ہو گیا تھا، یہ رشتہ اس دن کام آ جائے گا اس کو. اور معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں والذی نفسی بیدے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے کہا کہ اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، ان سکتا لیجر امہ، یہ جو رگ ہے نا، یہ جو بچہ تھا نا جو پورا نہیں بن سکا، یہ کھینچے گا اپنی ماں کو، بے سرد ہی ال الجنہ، اس رگ کے ذریعے سے یہ زور سے کھینچے گا اپنی ماں کو جنت کے لیے، تحسبت ہو، جبکہ وہ جنت میں جانے سے روک دی جائے گی، اس کی نیکیاں اتنی نہیں تھی اور وہ جنت میں جانے سے روک دی گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بچہ اسے کھینچ کے لے جائے گا، یعنی اس بچے کی شفاعت اللہ کے ہاں اس ماں کے کام آ جائے گی. یہ ہے وہ وجہ جو فرمایا کہ مجھے وہ بچہ زیادہ عزیز ہے، یعنی اپنے اعمال کا کیا بھروسہ ہے، خدا اس کے صدقے میں اس کی شفاعت سے ہی جنت دے دے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں کے متعلق جو انسان پہ حوادث ہوتے ہیں اور آدمی کے بس میں نہیں ہوتا، قبضہ قدرت میں چیز نہیں ہوتی، اس پہ بھی فرمایا کہ قیامت میں ایسے تھوڑا ہی ہے، اللہ تو ایک ایک چیز کا حساب کتاب پورے کا پورا تمہیں دینے والے ہیں. پھر اسے ابراہیم علیہ السلام نے اگلی دعا مانگی، ان کا وجعلنی من ورثۃ جنت النعیم، اور اللہ ایسے بھی کر دیجئے کہ میرے پروردگار مجھ کو جو جنت ہے، جو اس کے انعامات ہیں، اللہ اس کا وارث مجھے بھی بنا دے. وہ ملکیت، وراثت کا لفظ آیا نا، تو ملکیت تو تھی آدم علیہ السلام کی، جنت تو پوری انہیں دے دی تھی نا، تو انہیں مالک بنایا تھا، تو وہ وراثت ان کی اولاد میں تقسیم ہونی چاہیے. تو اللہ میں ان کی اولاد میں سوں، اللہ مجھے ان کا وارث بنا دے. یعنی اے پروردگار جنت جو انعامات کی جگہ ہے، نعیم جنت کی صفات میں سے فرمایا. اسی لیے قرآن پاک میں ایک اور جگہ بھی آیا ہے، بلکہ کئی جگہ آیا ہے کہ جنت میں ایسی ایسی چیزیں ہوں گی. یہ آیت جنت کی تشریح تو خیر گزر چکی کئی مرتبہ، فرمایا اللہ مجھے اس کا وارث بنا دے، یعنی اس میں میرا بھی حصہ ہو جائے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو دعائیں مانگ رہے ہیں، سوچا جائے کہ ان کے لیے تو پکی باتیں تھیں، کیوں مانگ رہے ہیں؟ یہ تواضع ہے، بندگی ہے، حکم ہوا ہے کیسے ہی مانگو. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسی دعائیں مانگتے تھے، اور اس میں بڑا واضح اور صاف رد ہے ان لوگوں کا جو کہتے ہیں جی ہم نے کیا کرنا ہے جنت، ہم جہنم سے کوئی ڈر نہیں ہے، ہمیں تو اللہ کی خوشی چاہیے. ایسے جاہل لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں جی اللہ کی خوشی چاہیے، نہ مجھے جنت کا شوق ہے نہ جہنم سے کوئی ڈر لگتا ہے، الحیاذ باللہ اس کی نظر ان چیزوں پہ نہیں جاتی. اللہ کے اتنے جلیل القدر بندے جنہیں نبوت اور رسالت اللہ نے عنایت فرمائی تھی علیہ الصلوۃ والسلام، وہ بھی اللہ سے جنت مانگتے تھے. اس لیے کہ جنت اٹ سیلف کیا چیز ہے؟ اللہ کے انعامات کی جگہ ہے. اللہ تعالی جہاں مہربانی فرمائے گا، اللہ جہاں کرم کرے گا لوگوں پہ، وہ جگہ ہے. تو اس سے بے نیازی کا اظہار. ایک بزرگ تھے اور ان کے ہاں کوئی آدمی چلا گیا، اس نے جا کر کہا کہ مولوی صاحب یہ کیا تم پڑھتے پڑھاتے رہتے ہو، اللہ سے اس کی خوشی مانگا کرو. تو جو بزرگ تھے انہوں نے کہا صاحب اللہ سے اس کی خوشی مانگتے رہتے ہیں، جنت مانگتے رہتے ہیں. کہنے لگا یہی تو تم مولویوں میں خرابی ہے، جنت جہنم جنت جہنم، اللہ سے اللہ کو مانگا کرو. تو کوئی اور بھی سن لیتے دو چار، وہ بڑے خوش ہوئے، کہنے لگے مولانا دیکھیے اس نے کتنی معرفت کی بات کی کہ اللہ سے اللہ ہی کو مانگا کرو، باقی جنت جہنم کیا ہے. تو چپ ہو گئے. وہ جو آدمی آیا ہوا تھا وہ شام تک رہا، پھر کہنے لگا ہمیں تو جنت کی کوئی پرواہ نہیں، جہنم سے کس کو خوف ہے، بس اللہ ہی سے ڈرتے ہیں، اللہ ہی کو مانگتے ہیں. وہ چپ سنتے رہے. شام جب ہوئی تو انہوں نے بھی اسے کھانے وانے کا کچھ نہیں پوچھا. شام جب ہوئی تو کہنے لگا آپ کے پاس کچھ 10 روپے ہوں گے. 10 روپے بڑی چیز سمجھی جاتی تھی. انہوں نے کہا ہاں بھائی ہیں. تو اس نے کہا 10 روپے دے دیں تو کھانا کھا لوں. تو ان کا دے دیتا ہوں 10 کیا حضور، میں 50 پیش کر دیتا ہوں، لیکن اجازت دیں تو وہ دو چار جو دن کو کھڑے تھے انہیں بھی ذرا بلا لوں، ان کا بلا لیں. تو انہوں نے بلا لیا نماز کے بعد عشاء کے، اور 50 روپے پیش کیے اور کہنے لگے کہ یہ آپ کو یہ سامنے لوگوں کے اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ جسے جنت کی پرواہ نہیں اور جہنم کا خوف نہیں، جب پیٹ کی بھوک نے تنگ کیا تو پھر ہاتھ پھیلایا ہے میرے ہی سامنے. انہوں نے کہا اتنا تو صبر تم نہیں کر سکے، اور جب حوریں دیکھو گے تو پھر میں دیکھوں گا تم کتنا صبر کرتے. تو بات تو سمجھانے کی غرض سے تھی کہ تم جنت اور جہنم کو بچوں کا کھیل سمجھتے ہو، کہ جنت کی ہمیں پرواہ نہیں اور جہنم سے خوف نہیں ہے. یہ تو ایسی چیزیں ہیں جو انبیاء علیہ السلام نے مانگی ہیں. عبدیت ہے، بندگی ہے، اس کا غلبہ رہنے ہی چاہیے. واغفر لے ابھی، اور انہوں نے کہا اللہ میرے والد کی بخشش کر دے. انہو کانا، بلا شبہ وہ ہیں، من الضالین، اللہ گمراہوں میں سے، وہ راہ بھولے ہوئے ہیں، صحیح راہ پہ نہیں ہے، خدایا اس کی بخشش کر دے. اور یہ چیز وہاں آ گئی سورہ توبہ میں کہ فلما تبین لہو، جب ہم نے انہیں بتا دیا کہ تمہارا باپ ہمارا دشمن ہے، تبرا منہ، ابراہیم علیہ السلام نے بیزاری کا اظہار کر دیا اپنے باپ سے، انہوں نے کہا نہیں اللہ بس اب نہیں مانتے، یہ اس سے پہلے کی دعا ہے. اس سلسلے میں ایک حدیث ہے صحیح بخاری کی، وہ ان چیزوں سے ٹکراتی ہے. وہ انشاءاللہ ابراہیم علیہ السلام کا آگے کہیں تذکرہ آئے گا تو پھر اس حدیث کا ذکر کریں گے. اس لیے آپ سے عرض کر دیا ہے کہ کہیں آپ کو کل کوئی کہے کہ صحیح بخاری کی حدیث اس کے خلاف آتی ہے تو یہ ذہن میں ہو کہ آتی ہے واقعی، لیکن اس کا اور اس کا کیا آپس میں تطبیق، آپس میں یہ کیسے جڑتی ہیں چیزیں، یہ انشاءاللہ آئندہ ذکر آئے گا تو وہاں پہ آ جائے گی بات. ولا تخزینی 23 پارے میں ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا پھر تذکرہ. ولا تخزینی، اور انہوں نے اللہ سے دعا مانگی اور انہوں نے کہا پروردگار یوم یبعثون، جو قیامت کا دن ہے نا، اس میں میں رسوا نہ ہو جاؤں. اللہ قیامت کے دن جو ہے وہ جو اٹھنا ہے تیرے سامنے پہنچنا ہے، اس دن کی رسوائی سے بچا لے، اس دن کی شرمندگی سے بچا لے. یہ یا تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لیے مانگی کہ شدید خوف طاری تھا اللہ کا، اور خوف جو ہے وہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں. ابدیت کا، بندگی کا جتنا غلبہ انسان پہ ہو جاتا ہے وہ پھر اسی حساب سے اللہ کے ساتھ دعاؤں میں بھی عرض کرتا ہے. تو انہیں بندگی کا اتنا غلبہ ہوا کہ کہنے لگے اللہ قیامت کی رسوائی سے محفوظ، حفاظت ہو جائے. ایسے ہی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آیا ہے کہ جب ہوا تیز چلتی تھی مدینہ منورہ میں تو آپ اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، گھر سے باہر جاتے تھے، اندر آتے تھے، اور آپ فرماتے تھے بار بار کہ اللہ بارش ہو جائے، اور اے پروردگار رحمت کی بارش، اللہ اچھی بارش دے دے. تو ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول، یہ ہواؤں کے تیز چلنے سے آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ آپ نے فرمایا مجھے ڈر لگتا ہے کہیں ایسے نہ ہو یہ کوئی ایسی ہوا بھیج دی جائے جیسے حضرت صالح اور حضرت ہود علیہ السلام کی قوم پہ بھیجی گئی تھی، عذاب نہ آ جائے. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے تھے کہ ابھی تو دجال نے آنا ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، قیامت آئے گی، یہ ساری چیزیں، پھر کیوں ڈرتے تھے؟ محدثین کہتے ہیں اس لیے کہ ان کی نگاہ اللہ کی بے نیازی پہ چلی جاتی تھی کہ کہیں آئندہ کا سارا پروگرام کینسل ہو گیا ہو اور حکم یہ ہو گیا ہو کہ آج ہی قیامت آ جانی ہے، تو نگاہ اس پہ چلی جاتی تھی کہ کہیں ایسے نہ ہو سب کچھ منسوخ ہو گیا ہو اور قیامت آج ہی آ جائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ یہ اللہ کے خوف، اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کی بزرگی، اس کی بلندی، اس کی قدرت، یا تو نظر اس پہ چلی گئی، یا یہ کہ انہوں نے تواضع اور عاجزی کے طور پہ کہا کہ پروردگار، تواضع اور عاجزی سے کہا کہ اللہ قیامت کے دن کی رسوائی سے بچا، اور یا پھر تعلیم کے لیے کہا اپنی اولاد کی، ہم لوگوں کی، کہ اللہ سے مانگتے ہی رہنا چاہیے. اللہ تعالی سے کبھی بھی آدمی بے خوف نہ ہو جائے، بالکل خوف نہ رہے یہ کفر ہو جاتا ہے، اور بالکل امید نہ رہے یہ بھی کفر ہو جاتا ہے. دونوں چیزیں رہنی چاہیے، خوف بھی رہے اور اللہ سے امید بھی رہے، اور خوف امید پر غالب ہو یا امید خوف پر غالب ہو یہ اپنی اپنی طبیعت کی بات ہے، مگر دونوں چیزیں رہنی چاہیے. نیکی کرے اور ڈرتا رہے کہ کہیں نیکی رد نہ کر دی جائے، واپس نہ کر، اور گناہ کرے اور امید رکھے اللہ سے کہ اس نے معافی دے دی ہوگی. یہ سب چیزیں ایسے ہی ہیں. غلبہ البتہ کس چیز کا رہنا چاہیے، اس پہ بہت لوگوں نے بہت کچھ لکھا ہے، لیکن جنہوں نے ایک اچھی بات لکھی ہے بہت اچھی، وہ یہ بھی کہ وہ کہتے ہیں کہ جب تک بال سیاہ ہونا جوانی رہے تب تک خوف کا غلبہ رہنا چاہیے تاکہ گناہ نہ کرے، اور جب بڑھاپا آ جائے بال سفید ہونے لگیں تو پھر اللہ سے امید کا غلبہ ہو جانا چاہیے کہ خیر ہی رکھیں گے، اچھا ہی میرے ساتھ کریں گے، میرے ساتھ نیکی کا سلوک ہوگا، وہاں بھی اچھی طرح پذیرائی ہوگی. اس لیے سے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی بھی وجہ سے، چاہے وہ خوف تھا اور چاہے ان کی تواضع تھی یا تعلیم تھی، عرض کیا اللہ تعالی سے کہ اللہ مجھے اس دن کی رسوائیوں سے بچا. یہاں تک تو ان کی بات ہو گئی. اب یہ جو آگے جملے آ رہے ہیں یہ سب اللہ تعالی کے اپنے جملے ہیں، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں کہا. ان کی دعاؤں کا سلسلہ یہاں ختم ہوا 87 نمبر آیت پہ. اب اللہ تعالی بتاتے ہیں کہ وہ دن کیسا ہے، یوم لا ینفع، لوگوں اس دن نفع نہیں دے گا، مالن پیسہ، ولا بنون، اور نہ ہی اس دن بیٹے نفع دیں گے، مال بھی کام نہیں آئے گا، بیٹے بھی کام نہیں آئیں گے۔ اور اس دن مال کے نفعے کی اس لیے نفی کر دی کہ اگر کوئی آدمی یہ سمجھے کہ قیامت کے دن اس کے پاس کوئی مال ہوگا اور وہ اس دن دے کے اللہ کو اور اپنے آپ کو چھڑا لے گا خدا کی گرفت سے، تو اللہ نے کہا اس دن کوئی کام نہیں آئے گا، اس دن سکہ جو چلے گا وہ اعمال کا ہوگا، اس دن سکہ نیکیوں کا چلے گا، تمہاری دنیا کے مال کا سکہ ہی وہاں نہیں ہوگا۔ یہ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی آدمی کسی دوسرے ملک میں اپنی کرنسی لے جائے اور فرض کر لو وہ اسے وہاں چلانے کی کوشش کرے، اور فرض کرو کہ یہاں کا پیسہ اسے وہاں مل بھی گیا، تو کرنا اب کیا ہے؟ اس لیے جتنی بھی روایات میں آتا ہے کہ قیامت کے دن کوئی شخص کسی شخص کو اپنی نیکیاں دے گا اور پھر اس کی نجات ہو جائے گی، ایک روایت بھی اس معاملے میں صحیح نہیں۔ شفاعت کی روایات مستند، مگر کوئی آدمی کہے کہ قیامت کے دن میں اپنی نیکی اسے دے دیتا ہوں، کچھ نہیں کر سکے گا۔ کوئی ایک روایت بھی آندر صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں، وجہ اس کی یہ ہے کہ عمل کی جگہ یہ ہے، وہ تو سب جزا ہے، وہ تو اللہ چاہے تو کسی کی نیکی کسی کو دے، اگر اللہ تعالی نہ چاہے اور بندہ چاہے کہ کوئی جہنم میں جا رہا ہے اور میں اپنی نیکیاں اسے دے کے بچا لوں، کچھ کر لوں، وہ وقت ہی ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا پیسے نفع نہیں دیں گے، اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اتنا اللہ کے خوف کا غلبہ تھا کہ وفات کے وقت فرمایا کہ میرے پاس اتنی آج دولت ہوتی کہ یہ جتنی تمہاری زمین ہے نا یہ ساری سونے کی بنی ہوئی ہوتی، اور میرے بس میں آج ہوتا تو میں سب اللہ کے راستے میں دے دیتا، حول المت اللہ، یہ جو اب میری زندگی کی دوسری صبح طلوع ہوگی اس کا ڈر ہے کہ اس میں کیا ہوگا، اللہ کے ہاں پیش ہونا ہے، کیا ہوگا۔ یہ صحیح چیز ہے، یوں ہی بندے کی طبیعت ہونی چاہیے کہ اسے اللہ کے ساتھ تعلق بھی ہو لیکن ڈرتا بھی رہے۔ تو فرمایا مال لوگوں کو نفع نہیں دیں گے، اس کے بعد کہا ولا بنون، اور بیٹے نفع نہیں دیں گے، تو کیا بیٹیاں نفع دیں گی؟ سوال تو یہ بھی پیدا ہوتا ہے نا، مفسرین تو ایسے ہی سوال قائم کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں بیٹے نفع دیں گے تو نہیں دیں گے تو بیٹیاں نفع دیں گی، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ بیٹیوں کا نفع بھی ایسا نہیں ہے اور بیٹوں کی بھی بات نہیں، لیکن دنیا میں چونکہ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مشکل اور تکلیف دہ حالات میں بیٹے کام آ جائیں گے، اس لیے وہ توقع بیٹوں سے ہی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اسی کی نفی کی ہے محاورے کے مطابق، وگرنہ جن صورتوں میں بیٹے نفع دے سکتے ہیں یہ بیٹیاں وہ آگے آ رہی ہے۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون، لوگوں کو ان کے بیٹے بھی کام نہیں آئیں گے، مال بھی کام نہیں آئے گا، چونکہ لوگ بالعموم ان دونوں پر بھروسہ کیے ہوتے ہیں، دونوں کی نفی کی، الا من اتى اللہ، ہاں مگر وہ آدمی جو لے آئے گا، بقلب سلیم، پاک دل، جو چنگا نروگا دل اللہ کے سامنے لے آیا۔ روگ کہتے ہیں نا بیماری کو، اور روگ تو بیماری سے بھی بڑی چیز ہوتی ہے، تو ایسا دل جس میں کوئی بیماری نہ ہو، یہ دل جو اللہ کے پاس لے کے آیا اس کو نفع ہوگا۔ دو ترجمے اس کے کیے گئے ہیں، اور دو ترجمے چونکہ بدل جاتے ہیں اس لیے دونوں تفاسیر بھی بدل جاتی ہیں۔ ایک ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ یوم لا ينفع مال ولا بنون، اور اس دن اس کے کام نہیں آئیں گے نہ اس کا مال اور نہ اس کے بیٹے، الا مگر من، جو شخص کے اط اللہ بقلب سلیم، اللہ کے سامنے آیا اچھا دل لے کے، اس کو اس کا مال اور بیٹے کام آ جائیں گے۔ ایک ترجمہ، پھر دیکھیے، لا ينفع مال ولا بنون، نہ اس کے مال کام آئے گا نہ بیٹے کام آئیں گے، الا ہاں مگر من، وہ شخص جو اللہ کے پاس قلب سلیم لے کے آیا، سلامتی والا دل، اس کے کام آ جائیں گے مال اور بیٹے۔ ایک ترجمہ یہ ہوا ہے۔ دوسرا ترجمہ یہ کہ لا ينفع مال ولا بنون، نہ اس کو مال کام آئے گا نہ بیٹے کام آئیں گے، الا من اتى اللہ، بس کام ایک ہی چیز آئے گی جو اللہ کے پاس لے کے آ گیا، دل ایسا جس میں کوئی روگ نہیں ہے، دل ہے سلامتی والا۔ یہ دونوں ترجمے ہوئے ہیں، دونوں تفاسیر ہوئی ہیں اور اکابر مفسرین رحمہ اللہ دونوں طرف گئے ہیں. اس لیے کوئی آدمی دونوں ہی کا قائل ہو, دونوں کو مانتا ہو, کوئی حرج نہیں. پہلی بات یہ ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مال اور بیٹے کام نہیں آئیں گے, مگر اسی شخص کے کام آئیں گے جو اپنا دل اچھا لے کے آیا, تو اس کا مال کام آ جائے گا, اس کے بیٹے کام آ جائیں گے, قیامت میں اس کے بیٹوں کی شفاعت اسے پہنچائے گی. قیامت کے دن جو مال زندگی میں خرچ کر کے گیا تھا وہ مال اس کو مل جائے گا, یہ چیزیں اس کے کام آ جائیں گی. اسی لیے قرآن پاک میں دوسری جگہ آیا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم اس آدمی کے ساتھ اس کی اولاد کو بھی جمع کر دیں گے جنت میں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں یہ اچھے لوگوں کی رشتہ داری کا ہونا نفع دے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی نسب قائم نہیں رہے گا, بس میری رشتہ داری کام آ جائے گی. آنزل صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ لوگوں کو رشتہ داریوں سے جو فائدہ ہوتا ہے, سب سے زیادہ فائدہ فرمایا میری رشتہ داری کا ہوگا. تو جو سادات ہیں اگر ان کے اعمال اچھے ہوئے تو یہ ایکسٹرا کریڈٹ ہے جو انہیں قیامت میں ملے گا, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اولاد میں سے تھے, اور یہ ایسی چیز ہے جو کسی کے اختیار میں نہیں. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ومن صلح من آبائہم, اور جو ان کے باپ دادا میں اچھا ہوگا, وہ ازواجہم, ان کی بیویاں اور ان کے شوہر, اگر یہ دونوں ان میں سے کوئی بھی نیک ہوگا, وہ ذریاتہم, اور ان کی اولادوں میں کوئی نیک ہوگا, اللہ نے فرمایا ہم سب کو جمع کر دیں گے, سب کی معافی ہو جائے گی. تو شوہر اچھا ہو کسی کا, نیک ہو, پرہیزگار ہو, کسی کی بیوی اچھی ہو, یہ دونوں ایک دوسرے کے کام آ جائیں گے. اسی طرح بہن بھائی نیک ہوں وہ کام آ جائیں گے, ماں باپ نیک تھے ان کی نیکی نفع دے جائے گی, اولاد اچھی تھی اپنے بات چھوڑ گیا, یہ قیامت میں شفاعت کر دیں گے. اللہ تعالیٰ کے ہاں تو کوئی نہ کوئی چیز ہونی چاہیے کہ وہ اسے رکھیں سامنے اور مغفرت کریں اور کہیں جاؤ تمہارے نمبر اتنے ہی ہو گئے, چلو بس چھٹی ہو. قرآن پاک میں کئی جگہ پر آیا, 27 پارے میں بھی آیا ہے ایک جگہ, اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کی اولادیں, ان کے والدین, ہم ان سب کو ملا دیں گے جنت میں جو عمل یہ کرتے تھے, اور کسی کا عمل بھی کم نہیں ہوگا. یہ چیزیں قیامت میں لوگوں کو نفع دیں گی, مال بھی اور بیٹے بھی, مگر ان کو جن لوگوں کا عقیدہ صحیح تھا. اسی لیے وہ مفسرین کہتے ہیں کہ من اتى اللہ بقلب سلیم, جو آدمی صاف دل لے کے آیا, تو وہ کہتے ہیں صاف دل سے مراد یہ ہے کہ شرک اور کفر سے پاک دل لے کے آیا, کیونکہ گناہ کے متعلقن گناہ سے بالکل پاک دل, ایسا پاک دل کس کا ہو سکتا ہے, نہیں ہو سکتا. ہر ایک کے دل میں کچھ نہ کچھ تو خرابی ہوگی, تو وہ کہتے ہیں ایسا پاک دل یعنی جس میں شرک نہیں تھا, کفر نہیں تھا, انہیں ان کی رشتہ داریاں کام دیں گی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو جو فرمایا تھا کہ قیامت میں میرا نسب کام دے گا, حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا اور انہوں نے کہا میری عمر ایسی ہو گئی ہے کہ اس عمر میں پہنچ گیا ہوں جہاں بیوی کی ضرورت نہیں رہتی, لیکن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ ان کے ساتھ تعلق رشتہ داری کام دے گی. حالانکہ دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا رشتہ اگر دیکھا جائے تو وہ رشتے کے اعتبار سے حضرت وقر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سسرال تھا, اور داماد کی نسبت سسرال کا رشتہ بلند ہوتا ہے عقلن بھی شرن بھی بہت سے معاملات میں, لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس شرف کے ہونے کے باوجود خیال آتا تھا کہ قیامت میں اللہ کے یہاں پہنچ کے ساری چیزیں جمع ہو جائیں, کسی ذریعے سے بخشش ہو جائے. تو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ کی وہ صاحبزادی جو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی اولاد میں ہے, میں چاہتا ہوں آپ میرا رشتہ اس سے کر دیں. تو ام کلثوم تھیں, حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے اپنی اس بیٹی کا نام ام کلثوم اپنی بہن کے نام پہ رکھا تھا, تو ان سے ان کی شادی ہوئی, اور لوگوں نے اس پہ اعتراض کیا بعض لوگوں میں, تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے یہ شادی اس لیے نہیں کیا ہے کہ مجھے کوئی اور غرض ہے, مجھے تو بس صرف اس چیز نے آمادہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قیامت میں رشتے کاٹ دیے جائیں گے اور میرا رشتہ کام آ جائے گا, میں نے اس لیے ان سے شادی کی. تو یہ چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے کہ مال اور بیٹے نفع نہیں دیں گے، تو اس کو جس کے دل میں سرے سے خدا کی توحید تھی نہیں، یعنی کافر تھا، تو کافر کو کیا بیٹے نفع دیں گے اور کیا مال نفع دے گا. دوسری تفسیر اور ترجمہ یہ کیا گیا کہ وہ کہتے ہیں کہ مال اور اولاد کوئی چیز کام نہیں آئے گی، ایسی افراتفری ہوگی، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، ہاں جو شخص اللہ کے ہاں نروگا پاک دل لے کے آ گیا، یعنی توحید تھی اس کے دل میں، شرک اور کفر کے جراثیم نہیں تھے، یہ گندگیاں نہیں تھیں، تو اللہ کے ہاں اس انسان کی نصرت ہو جائے گی، بہرحال اسے نجات تو ملے گی. وہ ازلفت الجنہ، اور وہ دن ایسا ہوگا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کلام تو پہلے ہی ختم ہو گیا تھا، اب یہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ وہ ازلفت الجنت، اور جنت قریب لائی جائے گی، للمتقین، متقی لوگوں کے، پرہیزگار لوگ، اتنے نصیب اور مقدر والے ہیں کہ یہ خود جنت کی طرف بعد میں گئے ہیں، پہلے جنت ان کے قریب لائی گئی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ازلفت الجنت للمتقین، متقی لوگوں کے لیے ان کی عزت اور احترام کے طور پہ جنت پہلے ان کے قریب لائی جائے گی. اس کا مطلب ہے کہ زمین میں کوئی تغیر واقع ہوگا، یعنی جنت جہاں بھی ہے اس کی زمین اس کو چلایا جائے گا، ایمان والوں کے قریب لائی جائے گی تاکہ یہ اسے دیکھیں اور خوش ہوں اور اطمینان ہو جائے کہ یہ چیز ہمارے ہی لیے ہے، ابھی تھوڑی دیر میں اس میں داخل ہو جانا ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے پہلا گروہ جو جنت میں جائے گا، آپ نے فرمایا جنت کا دروازہ کھولا جائے گا، اور جو پہلا گروہ اس میں جائے گا، آپ نے فرمایا وہ دروازہ میں تمہیں بتاؤں اتنا بڑا ہے جتنا مدینہ منورہ سے اردن شام، اتنا بڑا، اتنی اس کی لمبائی ہے دروازے کی. اور آپ نے کہا جب پہلا گروہ اس میں جائے گا تو کھبے سے کھبا چل رہا ہوگا، کندھے سے کندھا ٹکرا رہا ہوگا لوگوں کا، اور جانے کی گویا کہ جگہ نہیں ہوگی، اتنی زیادہ وہ مخلوق پہلے حلے میں جائے گی. تو اس لیے اللہ نے کہا جنت کو قریب کریں گے، قریب کرنے کے بعد پھر چوبیسویں پارے میں آتا ہے کہ جنت کی طرف لوگ بھیجے جائیں گے، تو وہ دوسرا مرحلہ ہے تاکہ انہیں اطمینان ہو جائے کہ اس جنت کو میں ہمیں پہنچنا ہے. وہ بُرِّزَتِ الْجَحِيمُ، اور جہنم کو ابھارا جائے گا، جہنم نکالی جائے گی، للغاوین، اور ان لوگوں کے لیے جو بے راہ تھے، جو گمراہ تھے. بُرِّزَ، تبرز، کسی چیز کا ظاہر ہونا، کسی چیز کا ابھار، تو ابھار دی جائے گی جہنم، اس کی لپٹیں یہ نظر آنے لگیں گی جنہوں نے جہنم میں جانا ہے، اور جہنم سے جانے سے پہلے ہی ایک جہنم ان پہ طاری ہو جائے گی کہ اس جہنم میں جانا ہے یا یہ چیزیں. اسی لیے آدمی جب اس کا دل بیدار ہونا تو مرنے سے پہلے ہی جنت کا احساس ہونے لگتا ہے کہ کہاں جا رہا ہوں، اور دل بیدار ہونا تو جہنم میں جانا تو بہت دور ہے، مرنے سے پہلے ہی پتا چل جاتا ہے کہ جہنم میں ہی جانا ہے. دل بیدار ہونے کی بات ہے، دل صاف ہونے کی بات ہے. گناہ کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے جیسے بھی، مگر کبھی آدمی ایسا بھی ہوتا ہے کہ گناہگار ہوتا ہے مگر دل پاک رکھتا ہے کسی چیز سے، تو اس کے دل میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ اسے جہنم کا احساس موت سے پہلے ہی شروع ہوتا ہے کہ مارا جاؤں گا، اب تو جہنم میں جانا ہے، توبہ کرنے لگتا ہے، اللہ اسے پھیر دیتا ہے اس کی زندگی سے، اور وہ آدمی سچائی کی طرف آ جاتا ہے. یہ بھی اللہ کا فضل ہی ہے، اور کیا کہیں. حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمت اللہ علیہ کے ہاں دلی میں ایک ہندو رہتا تھا، بہت سے رہتے تھے، حضرت کے پاس وہ آتا جاتا تھا، اور اس کے بیٹوں نے اسے مار کے گھر سے نکال دیا، تو شاہ عبدالعزیز صاحب رحمت اللہ علیہ نے اسے اپنی حویلی میں جگہ دے دی، ایک کمرہ دے دیا بس. تو شاہ اسحاق صاحب رحمت اللہ علیہ کہتے تھے، اور شاہ اسحاق صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نواسے تھے شاہ عبدالعزیز صاحب رحمت اللہ علیہ کے، اور شاہ اسحاق صاحب سے حدیث، اور شاہ اسحاق صاحب نے پڑھی تھی حدیث اور تفسیر اور ساری چیزیں شاہ عبدالعزیز صاحب رحمت اللہ علیہ سے، نانا سے، اور شاہ اسحاق صاحب رحمت اللہ علیہ سے پڑھی تھی شاہ عبد الغنی صاحب مجددی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور ان سے آگے یہ سب لوگوں نے پڑھی، ماں قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور یہ سر سید احمد خان اور وغیرہ وغیرہ بڑے آدمی تھے، حدیث سب نے ان سے پڑھی تھی. تو شاہ اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ ترمذی جب پڑھاتے تھے حدیث کی کتاب، اس میں یہ واقعہ ایک حدیث پہ سناتے ہوتے تھے. ہمارے اساتذہ اس واقعے کو اس سن سے نقل کرتے آئے ہیں، اب تک ویسے ہی چل رہا. وہ کہتے تھے شاہ اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ جو چیز ہے نا کہ دل کو کچھ محسوس ہوتا ہے مرنے سے پہلے کہ جا کدھر رہا ہے، یا کوئی خواب آتا ہے یا کوئی چیز پتہ چلتی ہے. تو کہتے تھے کہ اس کو ہندو تھا، گھر سے نکال دیا بچوں نے، وہ آ کے نانا نے جگہ دے دی. تو نانا جب اٹھتے تھے کنویں کے قریب ایک جگہ تھی، کھلا ذرا موسم فضا ہوتی تھی، تو نانا وہیں جائے نماز بچھاتے تھے، نماز پڑھتے تھے، ہم بچے دیکھتے تھے باہر چارپائیاں لگی ہوئی. اور یہ جو ہندو تھا روز صبح صبح اٹھ کے اسی کنویں پہ غسل کرتا تھا اور اپنا بت رکھ کے ہاتھ جوڑتا تھا، رام رام کرتا رہتا تھا. تو ہمیں بڑا غصہ آتا تھا کہ ہماری حویلی میں بتوں کی عبادت. اب نانا کے ادب سے کچھ بول بھی نہیں سکتے تھے، لیکن عبادت وہ کرتا رہتا تھا. اور نہ ہی کبھی شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسے اسلام کی دعوت دی، نہ اس نے کبھی پوچھا. کھانا بھی نانا کے ساتھ، رہنا بھی، ہنسی مذاق بھی، بیٹھنا اٹھنا بھی، سب چیزیں، حتیٰ کہ نانا کا انتقال ہو گیا اور شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جب دفن کر کے آئے، شاہ اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے بڑا رویا. اور اگلے دن اسے آ کے کہنے لگا کہ مولوی صاحب اب تم حضرت کی جگہ پڑھاؤ گے اور ہمیں تمہارے نانا سے بڑی محبت تھی. دیکھو میرے عقیدے کے موجب تو وہ گئے جہنم میں، ان کی آخرت برباد ہو گئی، اور اگر میں مر جاتا تو ان کے عقیدے کے مطابق میں جہنم میں چلا جاتا، میری آخرت برباد ہو جاتی. تو کہتے ہیں میں سنتا رہا، مجھے خیال تو آیا کہ میں نے اسلام کی دعوت دوں، پھر میں نے سوچا نانا نے کبھی بات نہیں کی تو اب میں کیا کروں، عمر میں بہرحال بڑے. تو میں نے کہا، پھر کہنے لگے بچے سوچ سوچ کے میرے جی میں یہی آتا ہے کہ وہیں جاؤں جہاں تمہارے نانا گئے، چاہے جنت ہو چاہے جہنم، بس انہیں نہیں چھوڑنا، تو تم مجھے مسلمان کر. مسلمان ہو گیا اور کہنے لگے اتنا اچھا اس کا اسلام ہوا کہ سات دن بس وہ ہمارے پاس ہی بیٹھا رہا. کبھی کہتا تھا کلمہ سکھا دو، کبھی کہتا تھا نماز سکھاؤ، تھوڑا تھوڑا سبق لیتا رہا. ایک دن کہنے لگا کہ ختنے بھی ضروری ہیں، وہ بھی کرنے ہیں. میں نے کہا نہیں نہیں، اس کی ضرورت نہیں، کوئی فرض واجب تھوڑا ہی ہے. اتنا اسلام اس میں آیا. اور فرماتے تھے ساتویں دن ٹھیک جب اسلام قبول کیا تو اس سے ایک ہفتے بعد ساتویں دن ہم نے جا کر کسی نے پوچھا کہ وہ کہاں گیا، پتا چلا انتقال کر کے بس وفات ہو گئی. وہ کہتے تھے کہ یہ اس کو مرنے سے پہلے کوئی چیز پہنچ گئی تھی اللہ کی جانب سے اور اللہ نے اس کو بخشنا تھا. دیکھو ساری زندگی شرک میں کہاں گزاری اور موت کس چیز پہ آئی. یہ چیزیں ہیں تو آدمی کو اندازہ کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے، بشرطے کہ دل اچھا ہو، دل صاف ہو. تو اس کا بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ جانا ہے اب جہنم میں، تو توبہ کی توفیق خدا دے دیتا ہے، اور وگرنہ جنت محسوس کرتا ہے تو بے پرواہی بھی ہوتی ہے اور خوش بھی ہوتا ہے کہ اب تو جنت میں جانا ہے. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو لوگوں نے پوچھا، یہ تاتاریوں کا جب حملہ ہوا ہے شام پہ، تو شیخ نے ان کو جیل ہو گئی کسی معاملے میں، شیخ اس زمانے میں بھی رحمہ اللہ بڑا کام انہوں نے کیا. خیر جیل جب چلے گئے تو کسی نے کہا کہ جیل میں آپ کا دل تنگ نہیں ہوتا، تو انہوں نے کہا ان بستانی فی صدری، میری جنت میرے سینے میں ہے، جہاں جاتا ہوں بس اس کا باغ بچھا کے بیٹھ جاتا ہوں، باتیں کرتا رہتا ہوں، مجھے کیا پریشانی. اور اسی لیے جب آخری مرتبہ جیل انہیں ہوئی تو ابن قیم رحمۃ اللہ نے کہا 80 قرآن انہوں نے سنائے مجھے، اور 80 مرتبہ قرآن جب پورا ہونے والا تھا تو وہ سورہ قمر کی اس آیت پر پہنچے کہ ان المتقین، جو لوگ متقی اور پرہیزگار ہیں اللہ کے ہاں جب پہنچیں گے، مقعد صدقین، بڑا شاندار ان کا استقبال ہے، عند ربک اپنے پروردگار کے ہاں ملیک مقتدر، بڑی اعلی جگہ انہیں دیں گے. یہ آیت سناتے سناتے گرے اور انتقال ہو. یہ ہے چیز. اس لیے ایسی چیزیں پیش آتی ہیں جہنم کا بھی جنت کا بھی. اور شیخ نے عجیب بات کی, ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کہتے تھے جس کو دنیا میں اپنی جنت نظر نہیں آتی اس کے لیے آخرت میں کوئی جنت نہیں. اتنا یقین تھا انہیں, اطمینان تھا جنتی ہونے کا, کہ وہ کہتے تھے جس کے دنیا میں اپنی جنت نہیں نظر آتی آخرت میں بھی جنت کوئی نہیں. اور یہ تو ان کی کیا بات ہے, صحابہ رضی اللہ عنہ کا بھی حال ایسا تھا, کئی ایک وہ کہتے تھے اب جنت سے خوشبو آ رہی ہے اور یہ جنت کی خوشبو ہے اور یہ جنت کی چیزیں مجھے نظر آ رہی ہیں. یہ ہے اللہ نے کہا ازلفت الجنت للمتقین, اور ہم متقی لوگوں کے جنت کو قریب کر دیتے ہیں, یا کر دیں گے قیامت میں یا موت کے بعد.